الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تینوں حضرات، ہم سورہ مریم کی آیت 15 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. سیدنا یحییٰ کی سرگزشت زیر بحث ہے. قرآن مجید نے ان کا تعارف کرایا، یہ بتایا کہ پیغمبری کے منصب پر فائز کرنے کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے ان میں کیا اوصاف ہوتے ہیں، اور یہ اشارہ کر دیا کہ یحییٰ ان میں سے کس وصف میں کس درجے پر تھے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کی طبیعت کا رجحان کیا تھا اور ان کی شخصیت کی نشو و نما کس جہت میں ہوئی. میں نے عرض کیا تھا کہ زہد و تقویٰ کے لحاظ سے بھی وہ بڑے غیر معمولی مقام پر فائز تھے، اور اپنی زندگی میں انہوں نے تجرد اور انقطاع کو اختیار کیا، یعنی ایک طرح کی رہبانیت اختیار کر لی. رہبانیت کے بارے میں دین کا نقطہ نظر عمومی حالات میں کیا ہے وہ قرآن سے بھی واضح ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اس طرح واضح بھی کر دیا کہ لا رہبانیت فی الاسلام. ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے گا، وہ صرف ضروریات کی حد تک نہیں بلکہ زینت کی چیزوں کا بھی خاص ذکر کر کے سورہ اعراف میں متنبہ کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا ہی ایمان والوں کے لیے کی ہے. ایمان والوں کے لیے ایک چیز دنیا کو دی گئی ہے جس سے منکرین ان کے طفیل میں فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے تنبیہ فرمائی ہے کہ وہ کون ہے جو یہ جسارت کرتا ہے کہ اللہ نے جو زینتیں اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں وہ ان کو حرام کر دے. یہ عمومی قانون ہے. عمومی قانون میں تو اسی چیز کو بیان بھی کیا جائے گا، اس کا لحاظ بھی رہے گا، لیکن خصوصی حالات جیسے ہم دنیوی زندگی میں کہتے ہیں کہ ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس کے احکام بالکل الگ ہوتے ہیں. اس میں بعض اوقات غیر معمولی فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور غیر معمولی اقدامات بھی. دو پیغمبر ہیں، سیدنا سلیمان اور سیدنا داؤد. قرآن مجید بتاتا ہے کہ انہوں نے دنیا کی زینت کو بھی وہاں تک پہنچا دیا کہ جب سیدنا سلیمان کے محل میں ملکہ بلقیس آئی تو سرہم ممرد من قواریر. وہ ایسا شیشے کے بنے ہوئے فرش کا محل تھا کہ دیہاتی ہو کر رہ گئی اور اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے اور اس سے سخت متاثر بھی ہوئی، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ہنگامی صورتحال پیش آ گئی. ہجرت ہوئی، ایک نئی مملکت کی بنیاد رکھ دی گئی، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ آپ اس کے حکمران بھی ہو گئے، اور اس طرح اس کی ذمہ داریاں بھی آپ پر آ گئیں، تو بالکل دوسری زندگی آپ کو اختیار کرنا پڑی. وہ زمانہ ہے جس کے حالات ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ اس میں بعض اوقات ایک ہی وقت کا کھانا میسر آتا تھا، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ بھی میسر نہ آئے. جو کچھ ملتا تھا اس میں سب سے پہلی ترجیح آپ کی یہی ہوتی تھی کہ مہاجرین جن کا کیمپ مسجد ہی میں لگا ہوا تھا، جس کو صفہ کہا جاتا ہے، یا اصحاب صفہ، یہ در حقیقت وہ مہاجرین ہیں جن کے لیے مواخات کا بندوبست نہیں ہو سکا. یعنی لوگ آئے تو ایک طریقہ تو یہ اختیار کیا گیا کہ ایک انصاری کے ساتھ ایک مہاجر کو بھائی بنا کے اس کی ذمہ داری اس پر ڈال دی گئی. لوگوں نے خوشی سے ذمہ داری اٹھا دی، لیکن ایک چھوٹی سی بستی میں سب کا بندوبست نہیں ہو سکا، تو چنانچہ ایک چبوترے پر لوگوں کا کیمپ لگا دیا گیا اور اس میں کئی برس تک لوگ مقیم رہے. پھر جیسے جیسے ان کے لیے معیشت کی راہیں کھلتی گئیں، وہ آباد ہوتے گئے. تو یہی صورتحال سیدنا یحییٰ اور سیدنا مسیح کو ایک دوسرے پہلو سے درپیش ہے. یعنی ان کو ایک ایسی ذمہ داری دے دی گئی ہے جس کو آپ جہاد یا قتال کی صورتحال سے سمجھ سکتے ہیں. اگر کسی موقع پر کسی قوم کے لیے یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو اس میں بعض اوقات اپنے گھر خالی کر دینے پڑتے ہیں, بعض اوقات کیمپوں ہی میں جا کر ڈیرہ ڈال دینا پڑتا ہے. یہ دیکھا ہوگا کہ پہلی دوسری جنگ عظیم میں پورے پورے شہر بعض اوقات زیر زمین لے جا کے کیمپوں کی صورت اختیار کر گئے. تو یہ سب چیزیں ہنگامی حالات میں ہوتی ہیں. ہنگامی حالات کے ایک پہلو وہ ہے جو ہماری دنیاوی زندگی سے متعلق ہے, اس کے قوانین بھی بالکل الگ ہوتے ہیں. چنانچہ دنیا کے نئے دساتیر میں بھی اس کی گنجائش رکھی جاتی ہے کہ اگر کسی وقت یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو ایمرجنسی کا اعلان کر دیا جائے. اسی نوعیت کی ایک چیز انبیاء کے ساتھ بھی ہوئی ہے, چنانچہ ہم اس کی کچھ تفصیلات پڑھ رہے ہیں. یعنی ایک پوری قوم کا اللہ نے انتخاب کیا ہے. بنی اسرائیل کوئی عام اقوام میں سے ایک قوم نہیں ہے, یہ قوم نوح نہیں ہے, یہ قوم لوط نہیں ہے, وہ عام اقوام ہے. یہ تو خدا کی منتخب قوم ہے. پوری قوم کو نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح پیغمبروں کا انتخاب کرتا ہے اس طرح اس نے پوری قوم کا انتخاب کیا ہے. قرآن مجید نے اس انتخاب کو سورہ آل عمران میں بالکل پیغمبروں کے مقابل رکھ کے بیان کیا ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. ہم نے دنیا کی ساری قوموں سے ترجیح دے کر, منتخب کر کے, فضیلت دے کر آدم کا انتخاب کیا, نوح کا انتخاب کیا اور ابراہیم کی پوری اولاد کا انتخاب کیا. تو یہ انتخاب ہے جس کے تحت بنی اسرائیل کو پہلی مسلمان قوم کی حیثیت سے اٹھایا گیا ہے. پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اجتماعی زندگی کے بارے میں ہدایات بھی تورات میں اسی قوم کو سامنے رکھ کر دی ہیں. اس قوم کا اس منصب سے معزول ہونے کا وقت آ گیا ہے. یہ خدا کے غضب کا نشانہ بن گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت قانون بیان کیا ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کو وہ کسی اپنے مقصد کے لیے منتخب کرتا ہے, جس کو استعفیٰ کہتے ہیں عربی زبان میں. یہ استعفیٰ پیغمبروں کا ہوتا ہے, یہ استعفیٰ آل ابراہیم کا ہوا ہے, سیدنا ابراہیم کی پوری اولاد کا انتخاب ہوا ہے. اور اس انتخاب کے پھر کچھ لازمی نتائج ہیں جو دنیا میں بھی نکلتے ہیں, وہ قرآن نے بیان کر دیے ہیں. پیغمبروں کے بارے میں بیان کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تم اب منتخب ہو گئے ہو تو انحراف کرو گے تو معاف کر دیے جاؤ, اسی دنیا میں سزا دیں گے. اور سزا بھی بیان کر دی. یعنی اندازہ کیجئے سورہ حاقہ میں بڑے سخت الفاظ میں بیان کیا ہے کہ ان لوگوں کے سامنے جو اس وقت تمہاری قوم کے لوگ ہیں, جن کی طرف تم پیغمبر بنا کے کھڑے کیے گئے, ان کے سامنے تمہاری گردن مار دیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان میں سے کوئی اس وقت بچانے کے لیے بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا. اگر ادنا درجے میں بھی اپنے منصب کی ذمہ داریوں سے انحراف کرو گے تو یہی قانون ذرا نرمی کے ساتھ, نسبتاً نرمی کے ساتھ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے لیے بھی ہے. یہ ذریت ابراہیم ہے. اس وقت اس کے ہر پہلو پر بات کرنا ممکن نہیں ہے, تاہم میں نے اپنی کتاب میزان میں ان کی شہادت کا خصوصی باب لکھا ہے, ذریت ابراہیم کی شہادت, اولاد ابراہیم کی شہادت. تو اس کو وہاں دیکھ لیجئے. اس وجہ سے یحییٰ اور مسیح کو اس پس منظر میں دیکھیں. یعنی یہاں اب اس کا کوئی سوال نہیں ہے, عذاب آ رہا ہے. وہ بیان بھی کرتے ہیں, آپ انجیل میں دیکھیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ تم مجھے کہتے ہو کہ میں گھر بناؤں, میری قوم کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے, یہاں سب کچھ ختم ہونے والا ہے. اس وجہ سے اس میں گھر کیا بنانا اور بچے کیا پیدا کرنے اور کس کو آباد کرنا, اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے. اب وہ واقعہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا پچھلی نشست میں, کہ ایک شخص پیدا ہوا, جنگل کے شہد اور اس کی ٹڈیوں پر گزارا کرتا تھا, کمبل کی پوشاک سے بدن ڈھانکتا تھا اور سر کو چھپانے کے لیے دنیا میں اس نے کوئی چھت نہیں بنائی, بلکہ خدا کی کتاب کی خاطر اس سر کو کٹوا کر دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ ان کا انجام ہے جو دنیا میں ہوا. یہ کیسے ہوا؟ میں نے لکھا ہے یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ اس عہد کے یہودی فرما روا دو حصوں میں فلسطین کی ریاست تقسیم تھی. ایک حصے میں فرما روائی یہود کے پاس تھی اور دوسرے حصے میں رومی قبضہ کر چکے تھے۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ اس عہد کے یہودی فرما روا ہیرود اینٹی پاس کی فاسقانہ حرکات پر، بادشاہ ہے بنی اسرائیل کی حکومت کر رہا ہے، سیدنا یحییٰ نے اس کی فاسقانہ حرکات پر، یعنی اللہ تعالیٰ کے چونکہ یہ دین کے علمبردار بنائے گئے ہیں تو دین کی جو خلاف ورزی ہو رہی تھی اس کے احکام کو جس طرح پامال کیا جا رہا تھا، محل میں جو عشرت گاہ بن گئی تھی اس پر انہوں نے بڑی شدید تنقیدات کی۔ سیدنا یحییٰ جب دعوت کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے ہدف تنقید بنایا۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ اس عہد کے یہودی فرما روا ہیرود انٹیپاس کی فاسقانہ حرکات پر حضرت یحییٰ کی تنقیدوں کے جرم میں انہیں قید کر دیا گیا، وہ زندہ میں ڈال دیے گئے۔ ایک وقت تک تو لوگوں نے ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بات کرتے تھے تو ان کے خطبات سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دلوں میں اتر جاتے تھے، ہیکل میں بھی کھڑے ہو کر وہ اسی شان سے مخاطب ہوتے تھے، لوگ بھی ان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن جب انہوں نے اپنے وقت کے حکمرانوں کو بھی ہدف تنقید بنایا تو پھر زندہ میں ڈال دیے گئے۔ وہ جیل ہی میں تھے کہ ہیرود کی سالگرہ کے جشن میں ہیرودیاس کی بیٹی کے رقص سے متاثر ہو کر ہیرود نے اس سے پوچھا، یعنی بادشاہ کی سالگرہ کا جشن منایا جا رہا تھا محل میں، اس میں خود بادشاہ کی بیٹی نے بھی رقص کیا، اس سے متاثر ہو کر ہیرود نے اس سے پوچھا کہ مانگ کیا مانگتی ہے۔ وہ جن چیزوں پر تنقید کر رہے تھے یعنی سیدنا یحییٰ، اس میں محل کی اس طرح کی مجالس بھی زیر تنقید آتی تھیں، ہدف تنقید بنتی تھیں، اور خاص طور پر بادشاہ کی بیگم صاحبہ بھی۔ تو بیٹی کے رقص سے متاثر ہو کر اس نے پوچھا کیا مانگتی ہو، یہ ہیرودیاس کی بیٹی ہے، یہ کون ہے؟ یہ ہیرودیاس ہیرود کے بھائی فلپ کی بیوی تھی جسے اس نے اپنے گھر ڈال رکھا، یعنی بھائی کی بیوی کو اٹھا کر اپنے گھر میں ڈال لیا تھا۔ بیٹی نے اپنی فاحشہ ماں سے پوچھا کیا مانگوں، یعنی جشن برپا ہے، رقص ہو رہا ہے، مجلس منعقد ہے، اس میں بادشاہ نے پوچھا کیا مانگتی ہو، تو اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا کہ اب بتاؤ کیا مانگنا چاہیے۔ ہیرودیاس حضرت یحییٰ کی دعوت کو اپنے جیسی عورتوں کے لیے خطرہ سمجھتی تھی، اس نے بیٹی سے کہا کہ یحییٰ کا سر مانگ لے، یعنی اگر اس وقت بادشاہ یہ کہہ رہا ہے تو کیا اور لینا ہے، اس وقت جو صورتحال یحییٰ نے پیدا کر دی ہے ہمارے لیے، سب سے پہلے تو اسی کا علاج ہونا چاہیے، تو اس نے سر مانگ لیا۔ ہیرود اگرچہ یحییٰ علیہ السلام کو ایک مقدس آدمی سمجھ کر ان کا احترام کرتا تھا، اس نے ان کو زندہ میں تو ڈال رکھا تھا لیکن ان کے بارے میں اس کے دل میں قدر تھی اور احترام کا اظہار بھی کرتا تھا، مگر محبوبہ کی بیٹی کا تقاضا رد نہیں کر سکا۔ اس نے قید خانے سے ان کا سر کٹوا کر منگوایا اور رقاصہ کی فرمائش کے مطابق ایک تھال میں رکھ کر اس کی نظر کر دی۔ یہ ایک پیغمبر کے ساتھ معاملہ ہوا، ایک نبی کے ساتھ معاملہ ہوا، اور اس طریقے سے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہاں یہ امر واضح رہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی جس فقیرانہ زندگی کا ذکر اوپر ہوا ہے وہ انہوں نے اس لیے اختیار کی کہ وہ اور مسیح علیہ السلام دونوں بنی اسرائیل پر اتمام حجت سے پہلے آخری اتمام حجت کے لیے آئے تھے، یعنی اتمام حجت سے پہلے آخری مرتبہ اب اللہ کی حجت پوری کر دی جائے، ان کی بعثت اس لیے ہوئی تھی۔ وہ اس بستی میں گھر کیا بناتے جو سیلاب کی زد میں تھی، اور اس درخت کی بہار کیا دیکھتے جس کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا ہوا تھا، ایک ایک دروازے پر دستک دے کر لوگوں کو آنے والے طوفان سے خبردار کرنے والے، اپنا گھر بسانے اور اپنا کھیت اگانے میں لگ جاتے تو اپنے فرض سے کوتاہی کے مرتکب قرار پاتے، یعنی جو ذمہ داری انہیں دی گئی تھی اس میں اب نہ تو کوئی معاش کی جدوجہد کی جا سکتی تھی، نہ گھر بسائے جا سکتے تھے، نہ بیوی بچوں کی ذمہ داری اٹھائی جا سکتی تھی۔ ان کے لیے ایک ہی کام تھا کہ وہ شب و روز ایک ایک شخص کو پکار کر بتا دیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ چنانچہ متی کے ساتویں باب میں جب سیدنا مسیح یہ بتاتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، تو دیکھیے کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نوجوان میرے سامنے کھڑا ہے، یہ دنیا سے رخصت نہیں ہوگا کہ میں آ جاؤں گا، اور جب میں آؤں گا تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اسی طرح جیسے نوح کا طوفان آ گیا تھا۔ چنانچہ 70 عیسوی میں پھر وہ پیشین گوئی حرف بھر پوری ہو گئی، اور وہ طوفان برپا ہوا کہ جس کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو کچھ ہوا اس موقع پر۔ تو یہ صورتحال ہے جس سے وہ خبردار کرنے کے لیے دونوں آئے تھے۔ ایک ایک دروازے پر دستک دے کر لوگوں کو آنے والے طوفان سے خبردار کرنے والے اپنا گھر بسانے اور اپنا کھیت اگانے میں لگ جاتے تو اپنے فرض سے کوتاہی کے مرتکب قرار پاتے۔ چنانچہ دونوں نے، یعنی سیدنا یحییٰ نے بھی اور سیدنا مسیح نے بھی، تجرد و انقطاع کا طریقہ اختیار کیا۔ تنہا رہیں گے، لوگوں سے کٹ کے رہیں گے، ایک موتقف کی سی زندگی بسر کریں گے، یعنی ایک راہب کی زندگی۔ قوت لا یموت پر اکتفا کی، اتنا ہی دنیا سے لیں گے جس سے جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھا جا سکے، اس کو قوت لا یموت کہا جاتا ہے۔ درویشوں کا لباس پہنا اور زمین و آسمان ہی کو چھت اور بچھونا بنا کر زندگی بسر کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب وہ یروشلم میں بھی آئے ہیں سیدنا مسیح، تو کوہ زیتون پر ایک غار میں مقیم رہے، یعنی انہوں نے کوئی گھر، کوئی بستی، اس کو اپنا مسکن بنانا پسند ہی نہیں کیا۔ تو یہ پس منظر ہے جس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے جو چیز ہم پر واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات و احکام کو ان کے پس منظر میں رکھ کر اگر نہ دیکھا جائے، اور ان میں سے کسی چیز کی جو خصوص میں ہے تعمیم کر دی جائے، جو تعمیم میں ہے اس میں خصوص پیدا کر دیا جائے، تو ہر چیز درہم برہم ہو جاتی ہے۔ ہر جگہ پر ایک الگ حکم ہے اور ہر مکان کا ایک الگ قاعدہ ہے، اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ عام طور پر اسی میں خرابی ہوئی ہے، چنانچہ مسیحیوں نے ان کی اسی زندگی کو اصل زندگی کے طور پر لیا، اور پھر اس کے بعد رحمانیت کا پورا ادارہ وجود میں آ گیا۔ اس کے بعد یہ فرمایا تھا کہ وہ سرکش اور نافرمان نہیں ہوئے، والدین کے فرما بردار رہے، یعنی یہ بتا دیا کہ وہ ذمہ داریاں جو اخلاقی لحاظ سے ان پر عائد ہوتی تھی ان میں کوئی کوتاہی انہوں نے نہیں کی۔ یہ اس پہلو سے بیان کیا ہے کہ اگر کسی ہنگامی صورتحال میں وہ اپنے گھر میں بیوی نہیں لائے، یا انہوں نے بچے نہیں پیدا کیے، یا اپنے لیے چھت نہیں بنائی، تو یہ تو ان کا اختیار تھا، لیکن والدین کے وہاں پیدا ہوئے تھے وہ، تو اس وجہ سے ان کے حقوق ختم نہیں ہوئے۔ اس کو خاص طور پر اس لیے نمایاں کیا، اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی اس کے باوجود نہایت وفادار تھے کہ ولادت سے لے کر تعلیم و تربیت تک کسی معاملے میں بھی والدین کے محتاج نہیں رہے، یعنی ان پر کوئی ذمہ داری بھی نہیں ڈالی، بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ان تمام مراحل سے گزرے، لیکن وفادار رہے، ان کے حقوق ادا کرتے رہے۔ تو اس سے واضح ہوا کہ والدین نے کیا 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 نہیں کیا، اس سے بھی بے نیاز ہو کر ان کی خدمت کرنی چاہیے، اور ان کا وفاداری آدمی کو رہنا چاہیے۔ آخر میں یہ فرمایا تھا، اور اسی سے اب ہم ابتدا کر رہے ہیں، کہ وہ سلام علیہ یوم ولدا و یوم یموتو و یوم یبعثو حیا، اور اس پر سلامتی کی بشارت تھی۔ یعنی یہ کردار، یہ سیرت، یہ منصبی ذمہ داریوں کا لحاظ، ان کو پورا کرنے کے لیے ایسی استقامت، یہاں تک کہ اپنا سر دے دی اور ذمہ داریوں میں ادنا درجے کا انحراف نہیں کیا، تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا شخص تھا۔ جیسے ہم کسی کا ذکر کرتے ہیں تو آخر میں کوئی بات کہتے ہیں گویا جس میں اپنی طرف سے آخری درجے میں محبت کا یا عقیدت کا یا تحسین کا اظہار ہوتا ہے، تو ایسے ہی ان کی سرگزشت کا خلاصہ بیان کیا، کیونکہ اصلاً تو سیدنا مسیح زیر بحث آنے والے ہیں، یہ تمہید تھی۔ کہا کیا ہے، اس پر سلامتی کی بشارت تھی، جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن مرے گا اور جس دن زندہ اٹھائے گا، یعنی اس کی پیدائش بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام و تحیت کے ساتھ، اس کا جینا بھی اسی طرح ہوا، وہ دنیا سے رخصت ہوا تو تب بھی زمین و آسمان نے گواہی دی کہ خدا کا بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اور جب وہ زندہ اٹھایا جائے گا قیامت میں تو اس وقت بھی یہی ہوگا۔ چنانچہ میں نے وضاحت کی ہے کہ یہ زندگی کے ہر مرحلے میں ان کے لیے فرشتوں کی مبارک سلامت کا حوالہ ہے جس سے وہ ان کا استقبال کریں گے، استقبال کرتے رہے اور آگے بھی استقبال کریں گے۔ یہ سورہ کی تمہید تھی، اس میں یہ بتایا کہ سیدنا زکریہ نے دعا کی، اس کے نتیجے میں یحییٰ پیدا ہوئے، وہ سیدنا مسیح کا ارحاس تھے۔ میں عرض کر چکا کہ سورہ کا موضوع کیا ہے، سورہ کا موضوع یہ ہے کہ وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں بعض سوالات اٹھا رہے تھے اور مذہبی مباحث سے اس کی تردید کرنا چاہتے تھے، ان کو وہاں بہت سی چیزوں کے بارے میں در حدیث دیگراں کے انداز میں خطاب کیا ہے۔ یہ سورہ سورہ کہف کی توام ہے، یعنی ایک پیر ہے، جوڑا ہے۔ یہاں آ کے اب پوری داستان سنا کے بتایا جا رہا ہے کہ اب آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارے مذہب کی حقیقت کیا ہے، تمہیں غلطی کہاں سے لگی ہے، اصل بات کیا تھی، تم نے کیا بنا دی۔ یہ موضوع ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ سیدہ مریم سے بات شروع ہوگی۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ، یعنی یہ تمہید پایہ تکمیل کو پہنچی، اب اس کتاب میں مریم کا ذکر شروع کرو، اب اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو۔ اِذِن تَبَذَّتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر بیت المقدس کے مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی۔ ہم سورہ رحمان میں پڑھ چکے ہیں کہ سیدہ مریم کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ ان کو اگر اللہ اولاد دے گا تو وہ اسے ہیکل کی خدمت کے لیے خاص کر دے۔ یہ وہی چیز ہے جس کا مطالبہ ابراہیم علیہ السلام سے کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب اسماعیل کو ہمارے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دو۔ اللہ تعالیٰ کا معبد جب بن گیا، اور ظاہر ہے کہ جو اللہ کے حکم پر معبد بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے، اور اسی طرح سے ہیکل سلیمانی تھا، پیغمبروں نے یہ معبد بنائے ہیں، اس کے بعد تیسرا معبد مسجد نبوی ہے۔ پیغمبروں کے بنائے ہوئے جو معبد دنیا میں موجود ہیں وہ یہ تین ہی ہیں، اسی لیے ان میں نمازوں کا بھی ایک خصوصی مقام ہے، ان کی طرف زیارت کے لیے جانا بھی عبادت ہے، اور ان کی خصوصی حیثیت بھی طے ہے۔ ہیکل کی خدمت کے لیے یہ خاندان ہمیشہ اپنے کسی بچے کو وقف کر دیتا تھا۔ انہوں نے دعا کی اور یہ چاہا، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا مریم کی صورت میں پوری کی۔ تو چنانچہ وہاں یہ ذکر ہے کہ انہیں تشویش ہوئی کہ یہ تو لڑکی ہو گئی، تو کیا یہ بھی خدمات انجام دے سکے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور مریم میں وہ آثار پیدا ہوئے کہ انہی کو پھر ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا۔ تو یہ ہیکل ہی میں رہتی تھیں، اس کی خدمت کرتی تھیں، اور عبادت ریاضت میں اپنے آپ کو لگائے رکھتی تھیں۔ اس سے قرآن نے کہا ہے کہ ایک دن کیا واقعہ ہو۔ اب اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو، اِذِن تَبَذَّتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر بیت المقدس کے مشرقی جانب۔ اس کی میں نے وضاحت کی ہے کہ عورتوں کے اعتکاف و عبادت کی جگہ ہیکل میں مشرقی جانب تھی۔ ہیکل سلیمانی کے جب ہم پرانے نسخے دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں مختلف عبادتوں کے لیے بھی جگہ بنی ہوئی تھی۔ ایک حصہ تو وہ تھا جس کو مقدس کہا جاتا تھا، اس میں صرف سیدنا ہارون کے خاندان کے لوگ داخل ہو سکتے تھے، لیکن پھر اعتکاف کی جگہیں الگ الگ بنی ہوئی تھی۔ تو اس میں عورتوں کے اعتکاف و عبادت کی جگہ ہیکل میں مشرقی جانب تھی۔ یہ معلوم ہے کہ ہمارے دین میں جو اس طرح کی چیزیں باقی رکھی گئی ہیں ان میں ایک بڑی چیز روزہ اور اعتکاف ہے، اور روزوں ہی کے مہینے میں ہم بھی اعتکاف کرتے ہیں اگر اللہ سعادت دے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آنے کے بعد ہر سال اعتکاف کرتے رہے، اور اتنا اہتمام کیا گیا کہ اس میں 10 دن کے لیے اعتکاف کرتے تھے، وہ کم دنوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، زیادہ دنوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے. جبریل امین اسی اعتکاف میں آتے تھے اور قرآن مجید جتنا نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا اعادہ کرتے تھے، یعنی اتنا قرآن اسی ترتیب سے جیسے کہ وہ اب ہمارے پاس ہے پڑھتے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے. مدینہ کے 10 سالہ قیام میں ہر سال رمضان میں یہی روایت رہی، چنانچہ آپ اعتکاف میں بھی بیٹھتے تھے. ازواج مطہرات کے بارے میں بھی آتا ہے. اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ دین ابراہیمی کی جو روایات باقی تھیں ان میں اعتکاف کی روایت کا اہتمام تھا. قرآن مجید نے اس کو بالکل اسی طرح بیان کیا ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، گویا اعتکاف کو لوگ ایسے ہی جانتے تھے رسول اللہ کی بعثت سے پہلے بھی، جیسے نماز کو جانتے تھے، جیسے روزے کو جانتے تھے، حج اور عمرے کو جانتے تھے. تو رسالت مآب کے اپنے خاندان کے لوگوں میں بھی خاص طور پر دادا کے بارے میں یہ ذکر آتا ہے کہ وہ باقاعدگی سے رمضان میں اعتکاف کرتے تھے. اس وقت حرم میں بت رکھ دیے گئے تھے، بالعموم اس سے گریز کرتے ہوئے وہ حرا میں چلے جاتے تھے. یہ حرا کا انتخاب عبد المطلب ہی کا انتخاب ہے، وہاں وہ اعتکاف کرتے پورے مہینے کا، اور ایک میلے کی سی صورت بھی بن جاتی، لوگ آتے رہتے، ان کے لیے کھانے کا اہتمام ہوتا، گویا ایک لنگر سا چلتا رہتا. اس کی روایات میں نے بیان کر دی ہیں پہلی وحی پر جب گفتگو کی ہے، اس کو تفصیل سے وہاں سنا جا سکتا ہے. رسول اللہ نے بھی اس کو برقرار رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی غار میں آپ کا انتخاب کیا، نبوت کے معاملے میں ابتدا وہیں سے ہوئی، اور پھر اسی سے نکل کر جب آپ باہر نیچے کی جانب اتر رہے تھے تو پہلی وحی بھی ہوئی اور پہلا مشاہدہ بھی ہوا، جس کا بہت ہی تفصیلی ذکر سورہ نجم میں کیا گیا ہے. ہمیشہ اسی کو پہلی وحی کس طرح آئی، اس میں کیا معاملات ہوئے، اس کے لیے پیش نظر رکھنا چاہیے. جو عام روایت ہے اس پر میں نے تنقید کر کے بتا دیا ہے کہ اس میں کیا خامیاں ہیں. اب اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر بیت المقدس کے مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی. فاتخذت من دونہم حجابا، اور اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا تھا. ہمارے ہاں بھی عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ اعتکاف کرتے ہیں تو اپنے لیے ایک حجرہ سا بنا لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ معلوم ہے کہ جب اعتکاف کرتے تو مسجد میں ایک گھاس پھونس کا حجرہ سا بنا لیا جاتا تھا. یہ وہی حجرہ ہے جس میں آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. کچھ گرمی کا موسم تھا تو جب آپ تہجد کے لیے اٹھے تو آپ نے باہر اٹھ کر خلاف معمول، یعنی اس حجرے سے باہر نکل کر نماز پڑھنا شروع کر دی. تو تہجد کی نماز میں قرات کیونکہ درمیان کی آواز میں کرنا ضروری ہے، یعنی نہ بلند اور نہ پست، تو لوگوں نے دیکھا، وہ بھی مسجد میں بعض اوقات بیٹھے ہوتے تھے رمضان کے مہینے میں خاص طور پر، تو وہ پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. یہ تراوی کی جو ہمارے ہاں روایت بیان کی جاتی ہے وہ اصل میں یہ ہے. تو تہجد کی نماز ہی لوگوں نے 3 دن آپ کے پیچھے پڑھی. مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا تھا، تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ وہ اعتکاف میں بیٹھ گئیں. وہاں کیا ہوا؟ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پھر ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا. اللہ تعالیٰ کے فرشتے پیغمبروں کے پاس آتے ہیں، اور پیغمبروں کے متعلقین کے پاس ان کی پیدائش سے متعلق کوئی خبر لے کے آنا ہے، ان سے متعلق کوئی خبر لے کے آنا ہے، اسی طرح آتے ہیں. چنانچہ یہ معلوم ہے کہ سیدنا ابراہیم کے پاس بھی فرشتے آئے، اس وقت ان کی اہلیہ بھی وہیں کھڑی تھیں، انہوں نے ان سے بھی اسی طرح بات کی جس طرح ابراہیم علیہ السلام سے بات کی. اسی طرح کا معاملہ کچھ اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوا. پھر ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا. فارسلنا الیہ روحنا، روحنا روح قرآن مجید میں فرشتے کے لیے آتا ہے، وحی کے لیے بھی آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز صادر ہوتی ہے وہ روح ہے. اور روح عربی زبان میں لطیف پھونک کو کہا جاتا ہے، یعنی لفظ صادر ہوتا ہے، پھونک صادر ہوتی ہے. تو لفظ بھی صادر ہوتا ہے تو کلام بن جاتا ہے، اور پھونک صادر ہوتی ہے تو جو اس کو حکم دیا جاتا ہے کن کے ذریعے سے وہ صورت بھی وہ اختیار کر لیتی ہے۔ چنانچہ فرشتے سراسر روح ہیں، ہمارے لیے نفخ روح کا معاملہ اصل شخصیت دینے کے لیے آتا ہے، لیکن ہمارا قالب، جسمانی قالب، وہ مٹی سے بنتا ہے۔ تو ایک فرشتہ بھیجا اور وہ اس کے سامنے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشْرًا سَوِيًّا، ایک آدمی کی صورت میں نمودار ہو گئے۔ یعنی فرشتہ فرشتے کی صورت میں نہیں آیا، جیسے کہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ کو پہلی بار جب جبریل امین ملے ہیں تو وہ اپنی صورت میں ملے، اور اس کی تفصیلات بھی ہیں کہ پورے افق پر چھائے ہوئے تھے، لیکن یہ آدمی کی صورت میں نمودار ہو گیا۔ یہ داستان اب یہاں سے شروع ہو گئی ہے، اس کی تفصیلات ہم پڑھیں گے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔